بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 108 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: وعلم ان الدین العتیق، اور یہ خوب جان لو کہ بے شک دین عتیق جو ہے وہ ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى قتل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. وہ خوب جان لو کہ بے شک دین عتیق جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل تک. وكان قتله اول الفرقة واول الاختلاف. اور سیدنا عثمان کا قتل جو ہے وہ امت میں سب سے پہلا تفرقہ تھا اور سب سے پہلا اختلاف تھا. فتحاربت الامہ، امت میں آپس میں خانہ جنگ شروع ہوئی. وتفرقت، اور تفرقہ کا شکار ہو گئی. واتبعت الطمع والاہواء والمیل الى الدنیا، اور پیروی کرنے لگی طمع کی، خواہشات نفس کی، اور دنیا کی طرف میلان اور رجحان کی. فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه، کسی کے لیے بھی کوئی رخصت نہیں ہے کسی بھی چیز میں جسے اس نے ایجاد کیا ہے. مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے. أو يكون يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، یا وہ اس چیز کی طرف دعوت دینے والا ہو جسے اس سے پہلے کسی نے بھی ایجاد کیا ہو اہل بدعت میں سے. فہو کمن احدثہ ہو، بس وہ ایسا ہی شخص جیسا کہ اس نے خود ہی اس بدعت کو ایجاد کیا ہو. فمن زعم ذلك او قال به فقد رد السنۃ، بس جس نے اس کا دعویٰ کیا ہے یا ایسی بات کہی ہے، یعنی اس کا یہ عقیدہ رہا ہے، فقد رد السنۃ، تو ایسے شخص نے یقیناً سنت کا رد کیا ہے. وخالف الحق والجماعۃ، اور اس شخص نے مخالفت کی حق کی اور جماعت کی. وباح البدع، اور بدعتوں کا مباح کیا. وهو اضر على هذه الامۃ من ابلیس، اور ایسا شخص جو ہے امت پر ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس کا ضرر، اس کا نقصان امت پر ابلیس سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ، ہم شرح السنہ پڑھ رہے ہیں جس میں عمومی طور پر مکمل دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، لیکن خصوصی طور پر عقیدے کے جو اصول ہیں اور منہج کے جو اصول ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں. پچھلے درس میں دین عتیق کی بات ہوئی، منہج الصحابہ کی بات ہوئی. منہج الصحابہ تو ہم نے جان لیا کہ کیا ہے، اب دین عتیق سے کیا مراد ہے؟ پرانا دین، پرانے دین سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس میں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کی گئی ہو. یہ کون سا دین ہے، یا دین کا وہ کون سا ایسا دین اسلام کو جس میں کوئی چیز بھی ایجاد نہیں تھی، جس میں کوئی خلل نہیں تھا، باہر سے کوئی چیز شامل کی گئی تھی؟ اور جب تک یہ دین پاک رہے گا نا، ہر خلل سے امت میں اجتماعیت باقی رہے گی. جو ہی دین کے اندر کوئی خلل پیدا ہوا، محدثات پیدا ہوئیں، تو امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے. شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، دین عتیق کے زمانے کی بات فرما رہے ہیں. یہ کون سا زمانہ تھا، اور زمانہ پھر بدلا کیوں ہے، آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر سیدنا عثمان کی وفات تک، قتل تک، یہ جو زمانہ ہے، ہے بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ، کوئی شک نہیں ہے، لیکن زمانے کی خوبی بھی ہے، اگرچہ بہترین زمانہ اگلے 3 صدیوں تک بھی ہے، اگلے 2 صدیوں تک بھی ہے، یعنی خیر الناس قرنی پہلا، ثم الذین یلونہم، یہ 3 زمانے جو ہیں. لیکن اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر صدر عثمان کے قتل تک کیا خصوصیت ہے؟ اس میں کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی فرقے بازی نہیں تھی، اجتماعیت قائم تھی. سبحان اللہ، سب سے پہلا فرقہ جو نکلا ہے اور سب سے پہلا جو امت میں اختلاف واقع ہوا ہے، اسے عثمان کے قتل کی وجہ سے ہی تھا. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق چند اہم باتیں، اور فضلت الشیخ العلامہ صاحب فوزان حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں منبر بھاری کے اس جملے کے تعلق سے، وَعَلَّمْ أَنَّ الدِّينَ الْعَتِيقَ مَا كَانَ مِنْ وَفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمِ إِلَى قَتْلِ عُثْمَانِ بِنْ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فرماتے ہیں یعنی ان الجماعة الصافية، یعنی جماعت سے مراد جو صاف اور پاک جماعت ہے، اس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. کون سی ہے؟ التي لم يحصل فيها اختلاف، جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، ہم اس جماعت کی بات کر رہے ہیں اور اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. یہ کون سے زمانہ ہے، کون سی جماعت ہے؟ ہی ما كان في عهد الخلفاء الثلاث، یہ وہ زمانہ 3 خلفاء کا جو زمانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے لے کر سیدنا عثمان کے قتل تک. کون سے خلیفہ ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان. شیخ صاحب فرماتے ہیں ابی بکر وعمر وعثمان، لانه في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات، ان 3 خلفاء کے زمانے میں اختلافات نہیں تھے، اختلافات نہیں تھے، تھے یا نہیں تھے؟ فقہ مسائل میں تو اختلاف رہا ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے. بعض واقعی کہیں گے کہ اختلاف تو تھے، اب یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ فقہ اختلاف، اجتہادی مسائل میں اختلاف امت پہ رہے گا، تا قیامت رہے گا، لیکن اصول میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، عقیدہ میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، منہج میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا، یہ اصل بات ہے. اور جب تک امت ان اصول پر قائم رہے گی، عقیدے کو منہج کے اصول پر، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. بہترین امت ثابت ہو سکتی ہے، اجتماعیت باقی رہ سکتی ہے، لیکن جو ہی لوگ ان اصولوں سے دوری اختیار کرتے ہیں یا ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر محدثات اپنا کام کر دیتی ہیں، پھر تفرقہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لأنه في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق، اور سارے مسلمان جو ہیں ایک ہی جماعت تھے، حق پر اتفاق تھا. اختلاف مسائل میں، فقہ مسائل میں اختلاف ہوا، لیکن دلیل کی روشنی میں یہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، الہدى یا الہوى کس کی پیروی کرتے ہوئے؟ اگر آپ ہدا کی پیروی کرتے ہوئے حق کی مخالفت بھی کریں، آپ حق پر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یہ کمال ہے. دیکھیں، آپ دلیل کی روشنی میں اگر اجتہاد غلطی بھی کر لیتے ہیں تو اس میں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ آپ نے دلیل کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے، جہالت کی تاریکی میں نہیں. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بعض لوگ اس میں اختلاف یا اس مسئلے کس نوعیت کے یا اس اساس کو جانتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں اختلاف صحابہ میں تھا، یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ اختلاف تھا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ جس بدعت پر وہ قائم ہیں وہ باقی رہے، اور پھر صحابہ کی فقہ اختلافات کو اوڑ بنا کر اپنے اساسی جو اصول اختلاف ہیں ان پر وہ قائم رہنا چاہتے ہیں. عجب ہے واللہ. وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق، حق پر اتفاق تھا. فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه، جب سيدنا عثمان کا قتل ہوا، حينئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتل رضي الله تعالى عنه. بس سيدنا عثمان کا قتل ہوا، لوگوں کے لیے اس وقت اختلافات، خلاف اور شرور اور فتنوں کے دروازے کھل گئے. في الفرماتين وكان قتله أول الفرقة من بربارك سقوال كتعلق سيستنا فضلت الشيخ صالح فضل الله فرماتين أول الفرقة حصل بسبب قتل عثمان رضي الله عنه سبسب إهلاجه فرقه يا تفرقه عثمان قتل قبلسي هو وكيسي لما قتل اختل الأمن جو سيدنا عثمان كقتل وسبسب إلي جو خلل پڑا كي چيز ما پڑا أمن مي میرے بھائیو امن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے واللہ, اور اس انعام کو اس عظیم نعمت کو صرف وہی لوگ جانتے جو کھو بیٹھے ہیں. ہم عادت کے طور پر اٹھتے ہیں نیند سے, گھر سے نکلتے ہیں, اپنے کاروبار میں جا کے منسلک ہو جاتے ہیں, روزمرہ زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں, واپس تک وہ گھر میں آتے ہیں اور جا کے گھر کی امور کو دیکھنے بعد سو جاتے ہیں. ہمیں امن نظر نہیں آتا کہیں, اس لیے ہمیں شاید اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی, کوئی خصوص کی خاص الگ سی چیز نہیں ہے جس کے ہم نے کوئی خاص اہتمام کرنا ہو. لیکن ہمارے روزمرہ زندگی کا پہیہ جو چل رہا ہے نا, وہ اسی امن کے وجہ سے چل رہا ہے. امن نہ ہو تو میرے بھائی کوئی خیر باقی نہیں رہتا. عبادات میں خلل, طلب علم میں خلل, عمل میں خلل, تقوی میں خلل, صلہ رحمی میں خلل, روزگار میں خلل, آپ جس طرف اس کو وسیع دائرہ کرتے جائیں کرتا یہ ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ امن ہی ہر خیر کی اساس ہے. تو سب سے پہلے سے عثمان کا جو قتل ہوا تو سب سے پہلے جو ہے وہ امن میں خلل پڑا ہے. جب بد امنی شروع ہوئی ہے شاہ ظفر فرماتے ہیں تفرقت الجماعہ, بس جماعت میں بھی پھوٹ پڑ گئی اور تفرقہ پیدا ہو گیا. وظہرت الفرق الضالہ, اور گمراہ فرقے بھی ظاہر ہوئے اور نکلنا شروع ہوئے. وحصل ما حصل بسبب بما سجله التاریخ, اور جو کچھ ہونا تھا ہوا جو تاریخ میں درج ہو چکا ہے. ولیکن مع هذا كله والحمد لله, اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر, اللہ کی حمد و ثنا ہے. الدین محفوظ, دین محفوظ ہے. جھٹکا بہت لگا ہے اور کئی جھٹکے لگے ہیں میرے بھائی, دین میں خلل نہیں پیدا ہوا ہے, دین محفوظ ہے. تفرقہ ہوا, بد امنی بھی ہوئی, خانہ جنگی بھی ہوئی, خون ریزی بھی ہوئی, ظلم بھی ہوا, انصاف بھی ہوا, خیر بھی ہوا, شر بھی ہوا, لیکن دین محفوظ رہا. اصل بات یہ ہے, وہ اس دین کا یہی کمال ہے واللہ. جتنی بھی چیلنجز آئیں گے نا, جتنی بھی مصیبتیں اس دین پر آئیں گی یا اہل حق پر آئیں گی, اتنی ہی مضبوطی آپ کو نظر آئے گی. ایک وقت آپ کو نظر آئے گا بس آپ کچھ بچنے والا نہیں, اب یہ امت گئی, نہیں جا سکتی واللہ. کم سے کم ایک چھوٹا سا گروہ تا قیامت حق پر قائم رہے گا, اللہ کی قسم ساری دنیا مل جائے نا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. ساری دنیا, صرف اہل بدعت نہیں جو مخالفین ہیں, ساری دنیا کی جو بھی طاقتیں مل جائیں وہ اس ایک گروہ کو رسوا نہیں کر سکتی, جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, نصرت فرمائے, اسے کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دیکھیں ہماری بات نہیں ہے, یہ ہمارے علماء کی بات ہو تو الگ بات ہے, کہیں گے یہ تو اپنی باتیں کر, مولوی ہیں اپنی باتیں کرتے رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان کے غلط نہیں ہو سکتا واللہ, حق ہے اور یعنی مشاہد بھی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل واقعہ کو دیکھ لیں آپ, انبیاء کو دیکھ لیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی ایک نبی کے ساتھ رہت کچھ 10 سے کم لوگ تھے اور باقی پوری قوم مخالف تھی, نتیجہ کیا نکلا؟ یہ رہت کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ان کے پاس سارے وسائل تھے, ان کے پاس مسائل مسائل تھے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, پھر بھی کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا خاتمے کے لیے, قتل کرنے کی سازش کی ہے, کچھ کر سکے؟ خود ہلاک ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں اب سب کو دیکھ لیں آپ, صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیں, ہمارے سیر و سہین کی زندگی میں دیکھ لیں, بہت سارے مصیبتیں آتی ہیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں, اور ایسے کئی مثال وقت وقت بتا دوں کہ ایسے کئی مثالیں یعنی ایک زمانے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے واللہ، اس کے زمانے کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں سب اہل بدعت میں ہیں، اکثریت اور پاور میں ہیں، وہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور حق کی دعوت دیتا رہتا ہے، موت جیل میں آ جاتی آ جائے، موت آنی ہے نا، سبحان اللہ، کوڑے برسائے گئے، مارا پیٹا گیا، درست تدریس سے روکا گیا، جلا وطن کیا گیا، حق کو مٹا سکے، یہ کمال ہے. وابی صدر شیخ صاحب فرماتے ہیں ولكن مع هذا كله والحمد لله الدين محفوظ، دین محفوظ ہے. من اراد الحق، یہ سے انڈر لائن کر بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں من اراد الحق واراد الخير فما عليه الا ان يرجع الى الكتاب والسنه وما عليه الجماعه جماعه المسلمين. جو حق چاہتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے، بس سوال یہ ہے. اب حق دین محفوظ ہے نا، حق محفوظ ہے نا، اچھا جو حق چاہتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے، حق اسے کہاں ملے گا، یہ سوال ہے. اس کے جواب فرماتے ہیں من اراد الحق واراد الخير فما عليه الا، اسے صرف یہ کام کرنا ہے بس، کوئی بڑا کام بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی کام وہ کرے حق اسے اور خیر اسے حاصل ہو جائے گا. فما عليه الا ان يرجع الى الكتاب والسنه، بس واپس لوٹے کتاب اور سنت کی طرف. وما عليه جماعه المسلمين، اور جس پر مسلمان کو جماعت اس طرف واپس چلا جائے، منهج السلف جماعه المسلمين اجماع، جن مسائل میں سلف کا اجماع تھا آج ہمارا بھی اجماع ہونا چاہیے نا، تفرقہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا، اور جن میں کہیں ان کا اختلاف اگر ہمارا بھی ہو جاتا ہے اجتہادی مسئلے میں، فقہی مسئلے میں، دلیل کی روشنی میں، تو اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ اس میں نہیں ہے. وَسَيَجْدُ الْحَقَّ وَاضِحًا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر وہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ عن قریب حق کو واضح دیکھ لے گا، حق کو واضح، یعنی صرف حق بلکہ حق واضح ہو کر کے سامنے آ جائے گا. وَإِن كَثْرُ الْخِلَافُ وَالْفِتْنُ وَالشُّرُّ، اگرچہ کثرت سے اختلافات ہوں، فتنے ہوں اور شر ہو، ہر طرف سے پھیلا ہوا، لیکن یہ حق کا متلاشی ہے، حق کی تلاش میں ہے اور حق راستہ اختیار کر چکا ہے، یہ کبھی رسوا نہیں ہوگا انشاءاللہ. وسب مقتل عثمان رضی اللہ عنہ الخلیفہ الخلیفۃ الراشد العادل ذی النورین رضی اللہ عنہ. اب ایک چھوٹی سی تاریخی بات شیخ صاحب فرما رہے ہیں، سید عثمان کا قتل کیسے ہوا، یہ سبب کیا تھا. فرماتے ہیں ان یہودیا من یہود الیمن، ایک یہودی یمن کی یہودیوں میں سے، یقال عبداللہ بن سبا، جسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا تھا، ولقب ابن السوداء، اس کا جو کنیت تھی یا لقب ابن السوداء کہا جاتا تھا. کیوں؟ لأن امه حبشیۃ، اس کی کیونکہ اس کی ماں حبشی تھی، حبشہ کی تھی. اظہرانی بعض نسخوں میں خیال حمزہ کے اوپر ضمہ ہے، ایسا ہے بعض نسخوں میں، اظہرا ہے یا فتحہ ہے، غلط ہے، فتحہ کرے. اظہر الاسلام خداعا، جس اسلام کو ظاہر کیا دھوکہ دیتے ہوئے. ثم جاء الى المدینہ، پھر مدینہ پہنچا. وجعل ينفذ في الناس مسبة عثمان وتنقص عثمان رضي الله عنه، اور لوگوں میں اس نے آ کے زہر گھولنا شروع کیا، سر عثمان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. يريد بذلك نقض عهد المسلمين، اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو عہد ہے، جو اجتماعیت ہے، وہ اسے ختم کرنا چاہتا تھا. اسے ایک موقع مل گیا سر عثمان کے خلاف بات کرنے کا، اور اس نے سر عثمان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. يريد بذلك نقض عهد المسلمين وتشتيت المسلمين، فوت جهتا تا. ودعاة الضلال يجدون من يتبعهم ويميل ويصل الى كلامهم، اور ہمیشہ سے جو گمراہی کے طرف دعوت دینے والے ہیں وہ ہمیشہ اپنے طرف مائل لوگوں کو پا ہی لیتے جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور جو ان کی باتوں پر اپنے کان دھرتے رہتے ہیں. هذا في كل وقت وفي كل حين، وري هر وقت اور ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. دعاة الضلال، گمراہی کے جو داعی ہیں، یجدون كثيرا من الطغام والسفهاء يصغون اليهم، وہ بہت سارے بے وقوف اور جاہل اور سفہا جو ہیں ایسے پا لیتے ہیں جو ان کی باتوں کو سنتے رہیں، وہ اتبعون اخبارهم، ان کی خبریں کے اتباع کرتے رہیں. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور اس کے بعد کو ان لوگوں کے دل جو ہیں، دل سنتے، دیکھیں انسان سنتا تو کانوں سے ہے، جو اہل بدعت ہیں، جو اہل الضلال ہیں، وہ دل سے ایسی باتیں سنتے ہیں، یعنی ایسی باتیں دل پہ ایسا اثر کرتی ہیں ان کے، جسے ہم کہتے ہیں برین واش ہو جاتا ہے. برین واش کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہ دماغ کو نکال کے دھو کے واپس رکھا جاتا ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہے بات، وہ دل پہ جو بات بیٹھ جاتی ہے اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخر پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل سنتے ہیں ان لوگوں کی بات جو اہل باطل ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا وَمُقْتَرِفُونَ، بس وہ اسی پہ راضی ہو جائے، وہ کرنا چاہتے وہ کریں، یعنی حساب تو رب کا دے کر ہی رہیں گے، جو وہ کمانا چاہتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں. آج وقت ہے کرنے کا، لیکن کل تو حساب تو دینا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اجتمع آل ابن سبع من الجهال ومن الطغام من اجتمع، بس جمع ہو گئے اس کے ارد گرد جاہل لوگ، لوگوں میں سے جو جاہل لوگ ہیں اور جو معاشرے کے بے وقوف لوگ ہیں، وہ اس کی طرف، اس کے ساتھ اس کی طرف چلے گئے اور جمع ہو گئے. فصاروا يسبون عثمان رضی اللہ عنہ، بس ان لوگوں نے سر عثمان کو برا بلا کہنا شروع کیا. ثم انه انتبه له فهرب من المدینہ الى مصر، پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا یہ شخص شر پسند ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اور پھوٹ پیدا کر رہا ہے، تو وہ شخص بچ نکلا وہاں سے، مدینہ سے نکل گیا اور مصر کی طرف چلا گیا. وجد جماعۃ هناک، دیکھیں مدینہ میں تو اس کا کام نہ بن سکا، بعض جاہل لوگ تھے تھوڑے سے، لیکن کیونکہ علم، دیکھیں علم کا نور، دیکھیں آپ جہاں پر علم کا نور ہو اور تقویٰ ہو، وہاں پر بدعت ناکام ہو جاتے ہیں. تو ایک تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جب اسے پتہ چلا کہ اب وہ پکڑا جائے گا تو وہاں سے نکلا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے لیے مدینہ کی زمین زرخیز نہیں تھی، اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے، بدعت کو پھیلانے کے لیے، یا اس باطل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اسی وہاں سے نکلا. انہیں بدعت ہمیشہ اسی تاڑ میں رہتے ہیں، کہیں پر ان کو کوئی زرخیز زمین مل جائے بس، جہاں پر وہ بدعت کا پرچار کر سکے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. تو وہاں سے نکلا، مدینہ سے نکلا، رخ کیا مصر کی طرف، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں پھر مکہ کی طرف آیا، مکہ میں اس کی جیسے کہتے کام نہ بنا، پھر گیا مصر کی طرف. مصر میں وہاں پہ ایسے لوگوں سے ملے جو اس کے ہم خیال تھے. دیکھیں جہاں پر علم کی کمی ہوتی ہے نا، اور جہالت کی تحریکیں ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ یہی ہوتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، ووجد جماعۃ هناک، اس نے جماعت پالی، وذهب الى غیر مصر ووجد جماعۃ فتألب حوله طوائف من الاشرار، پھر جب مصر میں اس کا کام بنا تو اپنے دائرہ کو وسیع کرنے کے لیے، یعنی وہ مصر کو چھوڑ کر کسی اور ملک کی طرف، اور علماء فرماتے ہیں عراق کی طرف گیا. یہاں پر شاہ صاحب دوسرے ملک کا نام نہیں لیا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی آیا ہے، عراق کی طرف گیا. وہاں پر بھی ایسے لوگ اس نے دیکھے جو اس کے ہم خیال تھے، اور اپنے زہر گھولنا شروع کیا، اور وہاں پر بھی جماعت بنا لی. فتألب حوله طوائف من الأشرار، پر اس کے ارد گرد کافی شر پسند گروہ جو ہیں وہ جمع ہو گئے. ثم جاءوا حاصروا عثمان رضی اللہ عنہ فی بیتہ، پھر یہ لوگ سر عثمان کی طرف آئے، مدینہ کی طرف، یعنی مختلف ٹولے اور گروہوں کی شکل میں، اور سر عثمان کے گھر کو گھیر لیا. بحجت انہم یریدون مناظرۃ مع عثمان رضی اللہ عنہ، اس حجت سے وہ سید عثمان سے کچھ مناظرہ، کچھ بحث مباحثہ کرنا چاہتے تھے، اور حج کا زمانہ تھا، اصل میں یہ حاج ہی بن کے آئے تھے، ہم حج کرنا چاہتے ہیں. فساد دیکھیں آپ، اب کوئی کسی کو روک نہیں سکتا کہ حج کے لیے اپنا آئے، اب حج میں تو کافی گروہ، کافی جماعتیں آتی ہیں. تو اس شر پسند بندے نے، یعنی ایک بڑی خطرناک خوفناک پلاننگ بنا، خبیث پلاننگ بنا کے آیا تھا، اور خبیث لوگ ہمیشہ ایسے کرتے رہتے. تو سید عثمان کے گھر کو گھیر لیا ان لوگوں نے، اور یہ کہا کہ ہم سید عثمان سے براہ راست بات کرنا چاہیں، ہمیں کچھ مسائل ہیں، سید عثمان سے ہم وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں. شذا فرماتهم بحجة أنهم يريدون مناظرة مع عثمان رضي الله عنه ومراجعة عثمان في أمور سيدنا عثمان كنت مراجعة كنت بعض أمور مي. هذا ما أظهروه يسيكون الظاهر كيا أنهم يريدون المفاهمة منه والمحاورة معه سيدنا عثمان كنت مفاهمة كنت بس وباسك بعد كنا جاته فالصحابة رضي الله عنهم ما قاتلوهم ست صحابة يمكن اختار قتال نهين كيا اكتو حاج كم وكاه حاجية هوه وسيدنا عثمان سے کسی بعض مسائل میں بات کرنا چاہتے ہیں تو کیوں تلوار اٹھائی ان کے خلاف تو صحابہ نے ان سے قتال ان کے خلاف کوئی قتال نہیں کیا لأنه يريد رؤية عثمان فقط کیونکہ استاد عثمان سے صرف باتیں کرنا چاہتے تھے فلما كان الليل والعياذ بالله بس جب رات ہوئی اللہ تعالیٰ کی پناہ ہجم على عثمان في دار وقتلوه في آخر الليل تو رات کی تاریکی میں موقع دیکھ کر استاد عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور استاد عثمان کو قتل کیا والناس نیام جبکہ لوگ سو رہے تھے وفی موسم الحج اور حج کا موسم تھا حج کا وقت تھا وغلب الصحابة فی مکہ تھا اور اکثر صحابہ مکہ گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے هذا ما خطط له اسی کی وہ پلاننگ کر کے آئے تھے فقتلوه مظلوما بس سیدنا عثمان کا قتل کیا جبکہ وہ مظلوم تھے رضی اللہ عنہ من الصحابة اجمعین سیدنا عثمان کا قتل بڑا یعنی تاریخ میں بہت بڑا سانحہ ہے ایک عام بات نہیں ہے اور ان چند لفظوں میں ابھی کیوں ہمارا موضوع نہیں ہے انشاءاللہ سید عثمان کے قتل پہ ایک کمل درس دیں گے انشاءاللہ کبھی سچ بات ہے واللہ روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس بڑی بے دردی سے سید عثمان کا قتل کیا یعنی بزرگ 70 سال سے زیادہ عمر تھی سید عثمان کی 70 سال سے زیادہ تھی صرف خون ریزی روکنے کے لیے کوئی مطالبہ پھر یہ تھا کہ سید عثمان خلاف سے دستبردار ہو جائے آئے کسی مقصد کے لیے کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں پھر مناظرہ چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں اور جب اپنی جگہ جما لی اور گھراؤ کر لیا صحابہ کو پھر خبر سیدنا علی بھی تھی خبر ہوئی کہ کچھ ایسا چاہتے پھر تلوار اٹھانے کی مشورہ کیا سیدنا عثمان سے اور یعنی ایک پیغام بھی بھیج دے کچھ صحابہ حج پہ گئے ہوئے تھے مکہ میں کچھ جہاد پہ گئے ہوئے تھے کچھ لشکر جو ہیں تو ان کو بلانے کے لیے سیدنا عثمان بھیج بھی دیں جو مدینہ میں صحابہ ان کو روک سیدنا عثمان نے یہاں پہ کوئی خون ریزی نہیں ہوگی مطالبہ تھا کہ خلافت سے دستبردار ہو جائے اور کسی اور کو خلیفہ بنائے مشورہ کیا سیدنا عثمان نے تو صحابہ کے اس پہ اجماع ہوا کہ آپ ایسا نہ کریں سبحان اللہ باقی جو صحابہ تھے آپ خلافت سے دستبردار ہرگز نہ ہو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تھوپ دیا ہے لباس اسے مت اتاریں یہ عزت ہے شرف ہے ورنہ پھر شر پسند ایک راستہ بنا لیں گے جو بھی خلیفہ ہوگا جو لوگوں پسند نہیں ہوگا پھر لوگ جمع ہو جائیں گے اور گروہ بنا لیں گے اور یعنی بازو کے زور کی طاقت سے اسے ہٹانے کی کوشش کریں گے پھر یہ فتنہ کا دروازہ کھلے گا اسے کون بند کرے گا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دستبردار نہیں ہوں گے لیکن یہ بھی حکم دے دیا کہ ایک تلوار نہیں اٹھے گی مدینہ میں خون ریزی کوئی نہیں ہوگی میرے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا تو یہی یعنی ایک امید تھی کہ خون ریزی نہیں ہوگی اور کوئی بھی قتل نہیں ہوگا تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اب سید عثمان بھی خلاف دستبردار نہیں ہونا چاہتے نہیں چھوڑنا چاہتے اور ان کے لیے مسئلہ ہو گیا وہ انتظار کرتے زیادہ دیر رہتے ہیں تو لشکر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں جو ہوتا ہے نا جاسوس ہر طرف پتہ چل گیا کہ پیغام پہنچ چکے ہیں اور لشکر واپسی کے راستے میں ہیں اور اب کوئی خیر نہیں ہے تو بس رات کے طریقے میں گھر میں داخل جب کہ سید عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اندر داخل ہوتے ہیں اور سید عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ سیدنا رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ تھیں تو انہوں نے تلوار کے زور کے تو سب سے پہلے بیوی نے ہاتھ کیا سید عثمان کے آگے یہ تین انگلیں کٹ گئی یہ تین انگلیں جو ہیں اور سید عثمان کو پھر تلوار ماری خون کے قطرے قرآن مجید پہ گرے سید عثمان کے اور کہا جاتا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے وہ جن الفاظ پر سید عثمان کے یعنی خون کے قطرے گرے فسیکفیکہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے اور سبحان اللہ آپ دیکھیں جو بھی سید عثمان کے قتل میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا سب کا قتل ہوا ایک بھی نہیں بچا یعنی کہا جاتا ہے سید کہ حجاج نے سب کو قتل کیا ہے اور ایک بزرگ تھا آخر وقت میں 80 سال سے زیادہ عمر تھی 90 سال کے قریب تھا اور حجاج نے جو ہے نا وہ اس تلاش میں تھا کہ عثمان کے قاتل کون ہیں تو پتہ چلا ایک بزرگ ہے کسی دور دراز علاقے میں، وہ بندہ بچا ہوا ہے، اس کو یعنی وہ چل کے قابل بھی نہیں تھا، اسے وہاں سے اٹھوایا اور اس نے اقرار کیا میں بھی شامل تھا، اس نے سمجھا کہ مجھے معاف کر دے گا، مرنے تو ویسے والا ہوں میں، اس کا سر بھی قلم کر دیا، نہیں چھوڑا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، یعنی اس لوگوں کو بدبخت جب مت ماری جاتی ہے نا، اللہ رحم کرے ہم سب پہ، قرآن کو اپنے پاؤں سے اس بندے نے یعنی ہٹایا، پاؤں کے مار کے قرآن مجید کو، اتنی سنگ دل لوگ تھے۔ دیکھیں یہودیوں کی بات نہیں کر رہے، اب ہم سب یہودی خود نہیں تھا، اس نے زہر گھولا جو گھولنا تھا، گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس نے لشکر تیار کیا مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھنے والوں میں سے، اور اب یہ لوگ دیکھ کے کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ خوارج کی سب سے پہلے بدبودار اور بدترین بیج تھا، جو سب سے کڑوا بیج تھا وہ تھا، پھر وہاں سے آہستہ سے لوگ جو ہے نا، اس کے بعد سیدنا علی کے لشکر مل گیا اور پھر خوارج کا قصہ شروع ہوا، لیکن سب سے پہلے بیج بونے والے یہ لوگ تھے۔ پھر وار کے سیدنا عثمان پر خنجر کے یعنی 8-10 وار کرنے کے بعد سیدنا عثمان کی یعنی پاؤں سے روندا گیا، یعنی پسلے بھی توڑ دیں، یعنی ان ظالموں نے یعنی کوئی ظلم کی کوئی کہیں پر کوئی کسر نہیں چھوڑی، جو ان سے ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور یہ لوگ پھر وہاں سے نکلے اور گھل مل گئے لوگوں میں۔ سیدنا علیہ نے اپنے تین انگلیاں لے کر ایک خط لکھا، انہوں باندھ کر ایک کپڑے میں سیدنا معاویہ کی طرف بھیج دیا شام میں، سیدنا معاویہ گورنر تھے شام کے، اور یہ کہا کہ خون کے ولی آپ ہیں، اب اس خون کا بدلہ جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، کیونکہ شرعین جو ہے قصاص جو ہے وہ حق ہے ولی الدم کا، ولی الدم وہ ہے جو وارث ہوتے یا جو مطالبہ کرتے ہیں قتل کے بدلے کا۔ تو ان کو خط بھیج دیا، اور وہاں پر پھر یہ جیسے کہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ پھوٹ جو سب سے پہلے پھوٹ شروع ہوئی تھی سیدنا عثمان کے قتل کی وجہ سے تھی۔ پھر سیدنا علی کی بیعت راضی نہیں ہوتے، مشکل سے سیدنا علی کی بیعت ہو جاتی ہے، پھر اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے، بیعت ہو جاتی ہے، شام والے بیعت نہیں کرتے سیدنا معاویہ، صرف اس لیے کہ جو لوگ سیدنا عثمان کے قتل میں شامل تھے اب وہ سیدنا علی کے لشکر میں شامل ہو گئے، وہ لشکر بھی آج آ چکے تھے جو وہاں پہ شامل ہو گئے تھے، اور کسی پر حد قائم کرنا یقین بغیر یا شک کی بنیاد پر شرائط جائز نہیں ہے، اور تاکہ آپس میں خانہ جنگی پھر نہ ہو جائے شروع مدینہ میں، جسے سیدنا عثمان نے منع کیا تھا۔ تو سیدنا علی کا یہ موقف تھا کہ سیدنا معاویہ جو ہے وہ بھی ساتھ مل جائیں تاکہ مسئلہ جو حل ہو جائے اور ہم سب مل جائیں۔ سیدنا معاویہ کا یہ موقف تھا، اگر میں بیعت کر دیتا ہوں اور پھر حد قائم نہیں کی جاتی لوگوں پر تو خون ضائع ہو جائے سیدنا عثمان کا، تو پھر حد قائم کریں پھر بیعت کرتے ہیں، اگر پہلے بیعت کریں پھر حد قائم ہو سکتی ہے، اگر تو ایک بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا تھا، اور شر پسندوں نے اپنا کام کر دیا۔ الغرض پھر یہیں سے پھر جیسے کہ واقعۃ الجمل ہے یا جنگ صفین وغیرہ، پھر ایسا سے یعنی ابتدا یہاں سے ہوئی اور تفرقہ امت میں پھر یہاں سے شروع ہوا۔ جیسا فرماتے ہیں هذا ما خطط له فقتله مظلوما سنماكم قتل جب کہ مظلوم تھے۔ عند ذلك حدث الفتنه والتفرق والاختلاف، تب فتنہ تفرق والاختلاف ہوا، والاقتتال بين المسلمين ومسلمانوں کے بیچ میں جو اقتتال ہوا، ولا يزال المسلمون يعانون من هذا الى الان، اور آج تک آپ دیکھتے کہ مسلمانوں میں یہ مسئلے جو ہے موجود ہیں، اختلاف، فرقہ، فتنے اور اقتتال جو ہے یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، جو صحابہ کے بیچ میں ہوا اس کی تفصیل نہیں بیان کی جاتی کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، سکوت اختیار کیا جاتا ہے۔ میں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ شیخ صاحب بتائے کہ سب سے پہلی وجہ تھی اقتتال کی، تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا تھا، اور بعض لوگ اپنے جو باطل مفادات ہیں وہ اس لے کے بیان کرتے ہیں، کسی صاحب کو گرا دیتے ہیں، کسی کو اٹھا دیتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مقصد صرف اتنا تھا، جیسے کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ابن کثیر نے اور ابن اثیر نے اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے کہ اصل وجہ یہ تھی، اور اس طریقے سے لوگوں نے سیدنا عثمان کا قتل کیا ہے، سیدنا عثمان کا جو قتل ہے، یعنی لوگ سیدنا حسین کے قتل کو یاد رکھتے ہیں کربلا میں، سیدنا عثمان کے قتل کو جب کہ گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے بیان کرنے کا. اور پھر اصل پھوڑ جو تھی وہ صحابہ کے بیچ میں نہیں تھی, وہ شر پسندوں نے کی تھی, تاکہ مسلمان ہمیشہ احتیاط سے کام لے اور ہمیشہ سے یہ دیکھ لے کہ اہل باطل تو ہمیشہ باطل چاہتے ہیں, وہ حق کا خاتمہ چاہتے ہیں. اگر اہل حق اپنے کان دھرتے رہیں دوسروں کو تیسروں کو جو بھی باطل جماتے ہیں, تو آپس میں تفرقہ لازمی ہوگا اور پھر اقتتال تک بات بھی جا سکتی ہے. دیکھیں اگر عظیم صحابہ نہ بڑھ سکے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اس لیے اہل باطل کو کان مت دھرا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی فتنوں سے دور رکھے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. جب فتنے آتے ہیں تو کئی لوگوں کو خبر نہیں ہوتی, علماء پہچان لیتے ہیں اور عوام نہیں پہچان سکتے, لیکن جب فتنے آ کے چلے جاتے ہیں اور اپنا کام دکھا کے چلے جاتے ہیں, مصیبتیں کھڑی کر کے جاتے ہیں اور خون ریزی یا فتنوں کی آگ ہر طرف پھیل جاتی ہے, تب عوام کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ واقعی علماء ٹھیک کہتے تھے کہ فتنے تھے, ہمیں ان سے بچنا چاہیے تھا. اسے عثمان کے زمانے میں شر پسندوں نے جو چاہا تو مقصد پورا نہ ہو سکا ان کا, لیکن فتنہ ضرور ہوا, خون ریزی بھی ہوئی, حق کو مٹا نہ سکے. بن سبع یہودی نے جو یا جس مقصد کے لیے اس نے یہ سارا اقدام کیا, مقصد پورا نہ ہو سکا لیکن نقصان ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, تفرقہ ہوا, مصیبتیں کھڑی ہوئیں اور بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, اور جو بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلیس لأحد رخصۃ فی شیء احدثہ, کسی کے کوئی رخصت نہیں ہے جس نے اس نے ایجاد کیا, بھی ملم یکن علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں تھے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں هذه القاعدة, یہ قاعدہ ہے, اننا عند الاختلاف درجع الى ما كان عليه الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, جب اختلاف ہو تو ہم واپس لوٹتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے. كما قال صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب آپ سے سوال کیا گیا من الفرقۃ الناجیہ, کہ فرقۃ الناجیہ کون ہے, کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے, قال من كان على ما انا عليه اليوم واصحابي, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں نرجع الى هذا, ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں, اختلاف ہو گیا ہے, اختلاف ختم کرنے کے لیے اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگیں گے تو اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا, بلکہ تفرقے مزید بڑھیں گے, اختلافات مزید بڑھیں گے. حل کیا ہے؟ واپس لوٹنا ہے کتاب اور سنت کی طرف. کیسے لوٹنا ہے؟ جیسے صحابہ لوٹا کرتے تھے, کتاب ہے, سنت ہے, فہم السلف ہے, اسے منہج السلف کہتے ہیں, اس کو آپ اپناتے جائیں گے, اختلافات آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ علی ما کان علی ما انا علیہ اليوم واصحاب, جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں. قوله امام بربہاری کا یقول او یکون رجل یدعو الی شیء احدثہ من قبله من اہل بدع فہو کمن احدثہ, یا ایسا شخص جو خود تو بدعت کو ایجاد نہیں کرتا لیکن موجود بدعت کا داعی بن جاتا ہے جو اس سے پہلے کسی نے البدعت میں سے ایجاد کی ہو, فہو کمن احدثہ, ایسا شخص جو ہے گویا کہ ویسے جیسے کہ اس نے خود اسے ایجاد کیا ہو. کیا فرق ہے؟ ایک بندہ بدعت ایجاد کر کے مر جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, وہ بدعت زندہ کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ اس کے داعی ہوتے ہیں بدعت کے, وہ دعویٰ دیتے رہتے ہیں. کیا فرق ہے جس نے ایجاد کیا اور جو داعی ہے؟ جرم میں تو فرق ہے, جرم میں اب جو جس نے ایجاد کیا اس کے نام اعمال میں ابھی بھی یہ جو گناہ ہے سب کی جب تک بدعت رہی ہے طاقت میں اس کے اس میں شامل ہو رہا ہے, لیکن اس بدعت کے اعتبار سے, اس کے وجود کے اعتبار سے دونوں میں فرق نہیں ہے. جو داعی ہے گویا ویسے جیسے کہ ایجاد کرنے والا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب حفظہ اللہ من عمل بالبدعة فهو كمن احدث البدعة كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو رد, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث میں, جس نے ہمارے اس امر میں انہیں چیز ایجاد کی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. وہ فی روایت من عمل عمل صحیح الامر فهو رد, دوسری روایت میں جو شخص کو اس امر کا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن عمل بالبدعة فهو مبتدع, جو بدعت پر عمل کرتے وہ بدعتی ہے, ولو كان الذي أحدثها غيره أقرتش كيسيورني وسي إيجاد كيهو. قالوا فمن زعم ذلك أو قال به فرد السنة وخالف الحق والجماعة وباح البدعة وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. آخر جملة كتعلق سي شو صحيح فضل الله فرماته الذي روج البدع وزهد في السنن أضر على الأمة من إبليس. جو بدعتك برشار كرتا رهتا هي جو بدعتك طرف داعي ہوتے ہیں اور سنتوں کے حوالے سے وہ نظر اندازی سے کام لیتے ہیں اور ان میں یعنی کمی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسے لوگ جو امت پر ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. کیوں؟ لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو، کیونکہ لوگ جانتے کہ ابلیس تو دشمن ہے. آج نہیں، بچے بھی جانتا ہے ابلیس شیطان دشمن ہے. وأن الله حذرنا منه، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ابلیس سے اور ابلیس کے راستوں سے. لیکن هذا لا يدري كثير من الناس أنه عدو، لیکن جو بدعتی ہے اکثر وہ نہیں جانتا کہ یہ دشمن ہے. لأنه متلبس بالإسلام وبالعلم، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ ظاہراً اسلام اور علم سے قلوب آدم میں یا چادر کی اوڑ میں رہتا ہے. وتظاہر بالخیر، اور خیر کو ظاہر یا خیر کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے. فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة، جو ایسا شخص ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہے جس کی یا جو اپنے دشمن یعنی کھل کے لے کے آتا ہے. ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين الكفار، اس لیے منافقین جو ہے وہ ان کا خطر جو کافروں سے بڑھ کر ہے. لأن الكفار معلوم أنهم كفار، کافر تو کافر سب کو پتہ ہے کہ کافر کافر ہے. أما هؤلاء، مگر یہ جو ہے منافقین یعنی، فيتظاهرون بإسلام، وہ اسلام کو مظاہرہ کرتے رہتے. ويكيدون المسلمين سرا في داخل جماعة مسلمة فهم أخطر، اور مسلمانوں کے لیے وہ قید مکر و فریب سے کام لیتے رہتے ہیں مکمل رازداری میں اور خفیہ طریقوں سے جماعت مسلمہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے. فهم اخطر، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں. ولہذا قال اللہ جل وعلا، اس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فیہم ان کے تعلق سے، ہم العدو فاحذرہم، یہ تمہارے دشمن ہیں بس ان سے خبردار رہو. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، ان یفکون، جہاں پر بھی ہوں. منافقوں کے نمبر چار میں، تو اہل بدعت جو ہیں ان کا جو ضرر ہے امت میں اور ان کے جو نقصانات ہیں وہ ابلیس سے بھی بڑھ کر ہیں. بہت بڑی بات ہے، عام بات نہیں ہے. کاش کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے. بدعتی ہوتا کون شخص ہے؟ کیا یہ وہ ہوتا ہے جو زناکار، بدکار، سود خور، حرام خور، ظلم کرنے والا ہوتا ہے؟ یا ظاہر وہ ہوتا ہے جو نمازی ہے، پرہیزگار ہے اور روزے دار ہے، تہجد گزار ہے؟ پہلا ہے دوسرا؟ دوسرا شخص. پہلا شخص ہمیں پتہ ہے کہ شر پسند ہے یا رب سے دور ہے، اس کی بات اگر نصیحت بھی کرتا کوئی عام طور پہ سنتا نہیں. کوئی شراب آ کے کہتا ہے شراب مت پیو تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اگرچہ بات ٹھیک کر رہا ہے لیکن طریقہ غلط ہے، عمل غلط ہے، کیونکہ وہ خود غلط ہے. اگر یہ شخص آ کے کہے جو ظاہر دیندار ہے، اٹھ کے دو رکعت پڑھ لو نماز کی، کوئی کہے غلط کہہ رہا ہے؟ یار بندہ نماز کی بات کر رہا ہے، لیکن کس نماز کی بات کر رہا ہے؟ کیا سنت مطابق ہے یا مخالف ہے؟ اس کے لوگ پرواہ نہیں کرتے. یہ فلان ذکر پڑھ لو، یہ فلان درود پڑھ لو، لوگ کہتے ہیں کہ یار نام تو رب کا لے رہا ہے، ذکر تو رب کا ہی کہہ رہا ہے، نہ کسی بزرگ کا نام ہے، نہ کسی غیر اللہ کا نام لے کے کچھ کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لو اور ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اس کا جو اس نے خود ایجاد کیا ہے. الفاظ کون سے ہیں؟ وہ جو وہ خود اچھے سمجھتا ہے. اب درود تاج ہے، یہ درود لکھی ہے، درود تنجینا ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود موجود تھے؟ اچھا، عجب بات ہے کہ یہ درود ہمارے معاشر میں بر صغیر میں خاص طور پر جو اردو بولنے والے اور پڑھنے والے جو لوگ ہیں اور طبقہ ہے، وہ درود ابراہیمی پوچھیں تو بہت کم لوگوں کو پتہ جب درود ابراہیمی کیا ہے، جبکہ وہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن درود تاج پوچھ لیں آپ، الفاظ نہیں آئیں گے لیکن پتہ ہے کہ درود تاج کے نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جو بہت عظیم درود ہے. درود تنجینا پوچھ لیں آپ، اور بعض لوگوں نے یاد بھی کیے ہمیں، جاہل ہیں. اسے تحیات پوچھے، واللہ تحیات نہیں آتی انہیں، واللہ تحیات نہیں آتی انہیں صحیح طریقے سے پڑھنا، لیکن درود تنجینا ان کو یاد ہے. وجہ کیا ہے؟ اہل بدعت جتنے جس نے ایجاد کیا بندہ مر مٹ گیا، دنیا میں اس وقت موجود ہے نہیں ہے، ایجاد کر کے چلا گیا دنیا سے، لیکن لوگوں کے دلوں تک یہ درود کیسے پہنچے ہیں؟ پرچار کرنے والے موجود ہیں، انہیں کی بات یہاں پہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں۔ تو امام بربھاری یہ بات آج کی ادھی کر رہے ہیں، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہم چوتھی صدی کی بات کر رہے ہیں، آج پندرہویں صدی میں ہم ہیں، ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ وہی مسئلے تھے، آج وہی مسئلے ہیں کہ نہیں؟ بدعت کے تعلق سے نئی چیزیں آتی رہیں گی، بدعت کے اصول نہیں بدلتے، عجب بات ہے۔ بدعت ایجاد ہوتی ہے، ایجاد کرنے والا دنیا سے چلا جاتا، جیسے کہ اور لوگ بھی مر جاتے ہیں، اس بدعت کو آگے لے جانے والے دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کا پرچار کرتے ہیں، بدعت کی حمایت کرتے ہیں، پوری آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں، عجب بات ہے۔ آج ہے نا بدعتی آرگنائزیشنز کے نہیں، بدعتی تنظیمیں ہیں کہ نہیں، یہ کیا ہے نا آرگنائزیشنز کے نہیں، ویل آرگنائزڈ ہیں، اپنی بدعت کا پرچار کرتے ہیں، اس کے لیے بجٹ ہوتا ہے، اس کے لیے سربراہ ہوتا ہے، اس کے لیے پھر ٹیمیں بنتی ہیں، اس کے لیے پھر عہدے ملتے ہیں، اس کے لیے پھر اسپیشل پمفلٹ، کتابیں وغیرہ، لیکچر، سب کو ایک ویل آرگنائز طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں۔ بدعتیں جنم لیتی ہیں، بدعتیں عام ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر بدعت سے دور فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ بہت بڑی مصیبت ہے، انسان پر محاسبہ کر کے دیکھو کھڑا کہاں ہے، کس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کے ارد گرد کون ہے۔ اگر کسی بدعتی جماعت سے اس کا تعلق ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی جماعت ہو، واللہ بھی وقت ہے اس کو چھوڑ دے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ مال اور نرینہ اولاد جس کے لیے انسان اپنی زندگی لگا دیتا ہے بہتر کرنے کے لیے، یہ نفع نہیں دیں گے تو پھر اور کیا نفع دے گا؟ کتنے ہمارے بزرگ، ہمارے پیر ہیں نفع دینے والے، ہماری سفارش کریں گے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک ہیں، سبحان اللہ۔ نیک وہ ہے جو بدعت کے پرچار کر، یا جو بدعت کو ایجاد کرتا ہے، یا نیک وہ ہے جو بدعت کے خلاف جنگ کرتا ہے، اور اسے روکنے کے لیے اور اسے کم کرنے کے معاشرے میں جد وجہد کرتا ہے۔ دیکھیں لوگوں کے ترازو دیکھ لیں آپ۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دوسری طرف دیکھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کون کس طرف جا رہا ہے، مشکل یہ ہے کہ اپنے آئینہ سامنے رکھ کے اپنی خد و خال کو خود دیکھ کے کہیں کہ میں کہاں پہ ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیں ہم نے کسی کا جواب نہیں دینا، اپنے باپ کا بھی جواب، اپنے والد کا جواب بھی نہیں ہم نے دینا، ہمارے والد کا حساب رب ان سے لے گا، ہمارے اولاد کا حساب ہمیں رب نے ان سے لینا ہے، اور ہم نے اپنے رب کو خود حساب دینا ہے۔ یہ جو پیر ہیں، جو جماعت کی فلان ہے، ایک بزرگ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم تو اپنے پیر کے ساتھ ہیں، کچھ جہاں بھی جائے گا ہم ساتھ ہیں، کیونکہ پیر نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پل سرات پر تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے جاؤں گا میں۔ تو اکشے کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھا کے جائے گا یہ بندہ، پھر تو اس نے بس لینی پڑے گی، پھر اس یعنی جو اس کی پیروکار ہے، جو اس کے مریدین ہیں، اب ایک دس، دو، چار تو نہیں ہوں گے۔ پر سرات کا معاملہ جب آتا ہے، اتنی خوفناک مرحلہ ہے، یا آپ دیکھیں جہنم نیچے ہے اور پر سرات اس کے اوپر ہے، اگر آپ یہاں سے گزر جائے تو پھر جنت سامنے ہے۔ سب سے یعنی دیکھیں پہلے مرحلے گزر چکے ہیں، حساب کا، کتاب کا، آخری مرحلہ بچ گیا ہے، اہل جہنم جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ اب پل صراط سے کافر کبھی گزرے گا نہیں، یاد رکھیں، بدبخت بدکار لوگ گزریں گے، اور یعنی اس دن، اس موقع پر دیکھیں انبیاء علیہ السلام کیا فرمائیں گے، اللہم سلم سلم، یہ بدبخت کہتے کہ میں اٹھا کے جاؤں گا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جاؤں گا میں۔ کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے، اور لوگ کب تک ان کے دھوکے میں آتے رہیں گے، عجب بات ہے۔ دیکھو دھوکہ دینے والے تو دیتے رہیں گے، لیکن لوگ کیسے دھوکے میں آ جاتے ہیں لوگوں کے، یہ والله عجیب بات ہے۔ ہم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون، اسے جو آخری آیت ہے نا اسے یاد رکھے، سورۃ رفع کے نمبر 4 کا جو آخری حصہ ہے، یہی دشمن ہے والله۔ ہر داڑھی والا، ہر پگڑی والا، دیکھے داڑھی پگڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ یہ نہ سمجھ کہ ہر داڑھی پگڑی جو ہم بات کرتے تو خلا داڑھی پگڑی میں ہے، نہیں والله، ہم یہ نہیں کہہ رہے، اب یہ کہہ رہے کہ ہر داڑھی پگڑی والا بھی حق پر نہیں ہوتا، بس یہ اچھی طرح جان لے۔ معيار نہیں ہے حق کا، صرف ظاہر اسلام یہ حق کا معیار نہیں ہے. داڑھی بھی ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی بھی ہونی چاہیے اگر کوئی پہننا چاہتا ہے زیب و زینت کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی توپ پہننا چاہتا ہے، کوئی لباس پہننا چاہتا ہے، یہ سب مطالبے شرعیہ ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹخنے کے اوپر شلوار یا توب ہونی چاہیے، سب مطالبے شرعیہ ہیں، لیکن صرف حق کا معیار یہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے بدترین لوگ بھی یہی شکل و صورت اختیار کر کے چلتے پھرتے ہیں کہ نہیں. جادوگروں کو دیکھ لیں، جادوگر اکثر ان کو دیکھ، جادوگر اپنے آپ کو بزرگ کہلواتے ہیں کہ نہیں، لوگ ان کو پیر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہوتے جادوگر ہیں. عجب بات ہے، بعض لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا جو پیر و مرشد ہے اس کے تابع جن بھی ہیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں. اور جن کس کے تابع ہوتے ہیں؟ صحابہ کے تابع کوئی جن تھا کبھی؟ اگر جن کو تابع کرنا اہل حق کی نشانوں میں سے کوئی نشانی ہوتی تو صحابہ پیچھے رہتے کیا؟ امام ابو حنیفہ کتنے جن تابع تھے؟ وہ اہل شر اہل فساد لوگوں کا کام ہے، وہ لوگ حق سمجھ بیٹھے. ہمارا بابا بڑا کمال کا بابا ہے، وہ مخالفین سے کہتے ہیں خبردار پنگا نہ لینا، ہمارا بابا سے ایک دو دن جن بھیج دے گا. لوگوں کو یوں دھمکاتے بھی ہیں. وہ جو جن والا بابا ہے وہ کہاں، اس میں کیا خیر ہے؟ اس میں یہ شیطین کا کام ہے. شیطان شیطان کے دوست ہوتے ہیں، ہمیشہ اولیاء ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے. جادوگر اپنے جادو کیسے کرتا ہے؟ شیطان کو ذریعہ کرتا ہے نا. وہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. مرغی چوری ہوتی ہے، کیا قیمت مرغی کی آج کل؟ 300 روپئے 500 روپئے ہو گئے، پتہ کتنی ہو گئی. 1000 روپئے 2000 دیتے جادوگر کو 300 500 مرغی کو چوری کا پتہ لگانے کے لیے. یہ ہمارے معاشی بعض ایسے لوگ رہتے ہیں. وجہ یہ نہیں کہ مرغی چوری، ضرورت کسی ہوئی کسی نے مرغی چورائی، اس کو پتہ لگا ہے کس نے کیا یہ کام، اور پھر اپنا جادوگر سے اپنا کام کر لیتا ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے، اور جادوگر کی صرف اس کی طرف جا کر اس کو دیکھنا وہ کرتا کیا ہے بغیر تصدیق کے 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ جادوگر کی نحوست اتنی ہے، اتنی بڑی خباثت ہے کہ وہاں تک چل کے جانے کا بھی جرم ہے. ماننا جو ہے بات کی تصدیق کرنا کفر ہے، اور اگر آپ وہاں پہ صرف یہ دیکھنے کے جاتے ہیں وہ کرتا کیا ہے، جو بات یوں شغلیا جاتے ہیں، شغلے مغلے نہیں ہوتا یہاں پہ. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جرم ہوتا ہے. اور جرم کیا ہے؟ 40 دن کی 200 نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما، پڑھنی بھی پڑھیں گی آپ کو، سبحان اللہ. نہیں پڑھیں گے تو پھر کفر ہے، تارک الصلاح کافر ہے، سبحان اللہ. تو نماز کے خیر سے محروم ہونے والے لوگ بعض اوقات پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا. الغرض اللہ تعالیٰ ہم سب پریم فرمائے. چند اہم باتیں تھیں اس موضوع کے تعلق سے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لبے لباب یہ ہے کہ سنت کو لازم پکڑیں، صحابہ کے منہج کو لازم پکڑیں، اہل بدعت سے دوری اختیار کریں، بدعتوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں. اگر کوئی بدعت آپ نے اندر تو اس کو مٹائیں، بدعت کے جو پرچار کرتے ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان سے دوری اختیار کریں. اگر کوئی شخص بدعت کا پرچار کرنے والا ہے جانتے ہوئے یا انجانے میں، آخر میں بعض یعنی ایک شخص مجھے کل ملا ہے، ہمارے یہاں کلینک میں صفائی کرتا ہے، اپنی والدہ کو عمر پہ بلوا رہا ہے. بڑی خوشی سے کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، اور اس بیچارے کو نہیں پتہ میلاد اب کہاں سے آ گیا ہے. وہ جمع ہوتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ خوشی کا اظہار کرتے، وہ عمرے پہ جا رہے ہیں تو اس طریقے سے ایک گیدرنگ ہو جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس طریقے سے. تو میں نے کہا یہ کیوں کیا ہے؟ کہ تو خوشی ہے نا یار. میں کہ خوشی میں پھر اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، راضی کیا جاتا ہے. اللہ نے کرم کیا اب عمرے پہ، اب آپ اس کو بلوا رہے ہیں جیسے طریقے سے بھی. تو یہ جمع ہونا اور پھر قرآن کی تلاوت کرنا یا اللہ کا ذکر کرنا اسے بدعت ہوتی ہے، جائز نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں، کہتا مجھے تو پتہ نہیں. وہ کہ میں بتاؤں گا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے ان چیزوں کو خیر سمجھا جاتا ہے. اچھا، جس نے بلایا ہے عورتوں کو بدعت کی طرف، وہ بھی اس میں شامل ہیں جو بدعت کا پرچار کرنے والے ہیں. اب وہ اس کو پتہ نہیں یہ بدعت ہے، اور معاشرے میں یہ بات عام ہے تقریباً. پاکستان میں جانتا ہوں، گاؤں میں خصوصی طور پر، تو شہروں میں بھی یہ چیز پہنچ گئی ہے کہ کوئی بھی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، آ رہا ہے یا جا رہا ہے، خاص محفل انعقاد ہوتا ہے، پھر خاص سہرا بندی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس میں سہرے پہنائے جاتے ہیں پھولوں کے، اور یہ بندہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے خیر پہ. اس کو سنت کا طریقہ سکھاؤ، اس نے عمرہ کیسے کرنا ہے، جانے سے پہلے بدعت، جاتے ہوئے بدعت، عمرہ کا طریقہ کا پتہ ہے. وہاں پہ بدعتیں کئی ایجاد کرنا، کہیں غلط کام کر واپس پھر بدعت، نعوذ باللہ. تو حضرت ہم سب پر رحم فرمائے. بدعت کے پرچار کی ہم بات کے بعد وہ سمجھتے ہیں بڑے بدعتی ہوں گے جو پرچار کرنے والے ہیں, جو ان کے سربراہ ہوتے ہیں. نہیں, بعض اوقات عوام الناس میں سے بھی پرچار کرتے ہیں جو ان کو خبر تک نہیں ہوتی. اس لیے احتیاط سے کام لیں. واللہ معاملہ عام بات نہیں ہے, بڑا سنگین معاملہ ہے. اور بدعتوں کو روکنے کے لیے, بدعت کو روکنے کے لیے ابتدا اپنے آپ سے ہوتی ہے. آج یہ گھر والے روک دیں, کل دوسرا گھر والا بھی روک دے, 10 دن کے بعد 20-30 گھران رک جائیں تو معاشرے سے بدعت خاتمہ ہوگا کہ نہ ہوگا؟ اگر آج ہم نہ روکیں وہ بھی نہیں روکے گا, وہ بھی نہیں روکے گا, تو بدعت کا خاتمہ ایسے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سید عثمان کے قتل میں جو تھے شر پسند لوگ تھے, وہ لوگ تھے جو شر چاہتے تھے. سید عثمان سید علی کی محبت کو اوڑ بنا کر, اصل سید علی سے محبت نہیں تھی ان کی, ان میں وہ لوگ بھی تھے جو سید علی سے محبت کرنے والے تھے, لیکن جو قتل میں ملوث ہوئے تھے وہ وہی لوگ تھے جو شر پسند تھے. اور ان میں سے یعنی یہ جو کیا ہے ان بعض میں سے وہ تھے جو بدلے کی لینا چاہتے سید عثمان سے, یعنی کسی پر حد قائم کیا, کسی پر سید عثمان نے یعنی سزا دی کوئی تو. اور بعض ایسے شر پسند تھے جو ویسے بغض رکھتے تھے دین سے اور صحابہ سے. خوارج ابھی یاد جانے, خوارج ایز اے گروہ موجود نہیں تھا. دیکھیں خوارج جیسے گروہ خوارج کا ہوتا ہے, ایک منظم طریقہ, ابھی موجود نہیں ہوا تھا. لیکن دیکھیں ہر چیز کی, ہر شر کی ایک ابتدا ہوتی ہے, ان کے لیے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایک سوچ ہوتی ہے. تو یہ شر کی سوچ کہ حکمران کے خلاف کارروائی کرنے کا جو ایک طریقہ ہے, یہ سلف میں نہیں تھا. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہاں سے ہوئی. جی ہاں جی ہاں, کہاں شیعہ تھا؟ وہ تو تھا منافق بھائی, یہودی تھا وہ. اپنے سے سنا نہیں ہے, اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے. نہیں نہیں, خدا جھوٹا کلمہ پڑھا ہے اس نے. اس نے کلمہ پڑھے نہیں, زبان سے پڑھے, دل میں وہ اصل مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا. اصل قصہ جاتا ہے پہلے, وقت نہیں سمجھ پر بناؤ. یزد جرد کے زمانے میں سیدنا یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب قیصر اور کسرے کے تخت کو الٹ دیا, اور یعنی بہت بڑی دو سپر پاور زمانے کی, 15 ہجری میں دونوں کو وجود نہ رہا. عجب بات دیکھیں, 15 ہجری, نہ قیصر کی حکومت رہی نہ کسرا کی حکومت رہی. تو جب یہ معاملہ ہوا تو کسرا نے کہا کہ بھائی اس کا حل تو دیکھیں کیا ہے, ہم کیسے اس بڑے طوفان کو روک سکتے ہیں, ورنہ کل کے یہ تو بدو تھے, یہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم کو ایک طرف یعنی حقارت نظر کے دیکھا, نظر سے دیکھا کرتے تھے, یہ لوگ اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ نہ خوف ہے, نہ ڈر ہے, نہ کچھ ہے. یا ہماری بات مانو, کلمہ پڑھ لو, یا تلوار ہے تمہارے لیے. یہ باتیں جو بڑی عجیب سی بات ہے. تو ایک بڑی کانفرنس ہوئی, اس میں یہ طے ہوا کہ اگر سیدنا عمر قتل کرنا ہے تو باہر سے قتل نہیں کر سکتے ہو, گھر میں گھس کے قتل کرو. اب رول مجوسی پھر وہاں سے نکلتا ہے اور وہ پھر غلامی اختیار کرتا ہے صحابہ کی وہاں پر. یعنی غلاموں کو بیچا جاتا ہے, وہ بندہ بکا ہے, غلام بن کے بکا ہے. اور پھر اپن مقصد کو اس خبیث نے پورا, جیسے نا عمر کو قتل کیا جب کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. تو یہاں تک یہ بات پھیلی نا, یہودی ہمیشہ دشمن ہے, سب سے بڑے دشمن ہیں. تو خبر پھیلی کہ اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے آسان طریقہ ہے, کلمہ پڑھ لو ظاہراً وہ نقصان پہنچو. بن سبا یہودی یمن میں تھا, اسے دیکھا کہ یہ کارروائی جو ہے, یہ کام جو ہے, یہ یعنی اچھا ثابت ہوا اس کے نزدیک, یعنی جو خبیث لوگوں کے نزدیک یہ خباثت اچھی ہوتی ہے نا. پھر وہ وہاں سے نکلا, یہ سوچ نکل کے آیا تھا کہ سیدنا علی کو چاہنے والے لوگ ہیں, سید عثمان کے کچھ غلطیاں لوگ بیان کرنے والے ہیں. دیکھیں اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہو کہ میڈیا کیوں خوارج کا منہج اختیار کر چکا ہے, ہمیشہ حکومت کے خلاف بات کرنا. تو یہاں پہ شر پسند ہر قسم کے جو ملک کے دشمن تنظیمیں دنیا کی, وہ یہاں سے فائدہ اٹھا کر پھر حکومت کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. الغرض تو اس نے یہ دیکھا, اس نے پھر آ کے پہلے دیکھا کہاں پہ کمزوری ہے مسلمانوں کی. تو بعض لوگ سید عثمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. سید علی کو اس زمانے میں ایسے بھی سلف میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو سیدنا علی کو سید عثمان سے بہتر سمجھتے تھے, فضائل میں, مناقب میں صرف, کہ کون زیادہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش حاصل کی ہے, سیدہ فاطمہ کے خاوند ہیں, سیدنا حسن حسین کے والد ہیں. اور یہ جب یہ فضائل دیکھتے ہیں تو سیدنا علی کو ترجیح دے دیتے ہیں. لیکن اجماع ہوا خلافت کے اعتبار سے کہ خلیفہ جو ہیں تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان ہے، چوتھے پہ سیدنا علی ہیں. جو خلافت کا ترتیب کا جو مخالفت کرنے والا ہے وہ اجماع کی مخالفت کرنے والا ہے، لیکن جو مناقب کی بات ہے اس میں تو کئی ایسے تھے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بعض شیعہ تھے. شیعہ کون سے تھے جو سیدنا علی کو سیدنا عثمان پہ ترجیح دیتے تھے فضائل میں، یا نہ کہ جو سیدنا عثمان کی خلافت کے منکر تھے یا سیدنا ابوبکر عمر کی خلافت کے منکر تھے. تو یہ فرق اچھی طرح جان لیں. تو یہ اس نے بیج بویا تھا، اور بن صبا یہودی نے، اصل میں یہودی تھا لیکن اس نے ظاہر علیہ السلام اپنی زبان پر کلمہ پڑھا اور پھر اپنے شر کو آہستہ آہستہ اس طریقے سے اس نے عام کیا ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.